اور چونکہ خدا سے محبت کرنا اور اس کی محبت میں اعلیٰ مقام قرب تک پہنچنا ایک ایسا امر ہے جو کسی غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال ظاہر کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت تمام چیزوں پر خدا کو اختیار کر لیا تھا، اور آپ کے ذرہ ذرہ اور رگ اور ریشہ میں خدا کی محبت اور خدا کی عظمت ایسے رچی ہوئی تھی کہ گویا آپ کا وجود خدا کی تجلیات کے پورے مشاہدہ کے لیے ایک آئینہ کی طرح تھا۔ خدا کی محبت کاملہ کے آثار جس قدر عقل سوچ سکتی ہے وہ تمام ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے وہ یا تو اس کے کسی احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور یا اس کے حسن کی وجہ سے، کیونکہ جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک تمام بنی آدم کا متفق علیہ یہ تجربہ ہے کہ احسان محبت کی تحریک کرتا ہے، اور باوجود اس کے کہ بنی آدم اپنی طبائع میں بہت سا اختلاف رکھتے ہیں، تاہم جمیع افراد انسانی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان سے ضرور بقدر اپنی استعداد کے متاثر ہو کر محسن کی محبت دل میں پیدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ نہایت خصیص اور سنگ دل اور کمینہ فرقہ انسانوں کا جو چور اور ڈاکو اور دیگر جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو بذریعہ مختلف قسم کے جرائم کے وجہ معاش پیدا کرتے ہیں، وہ بھی احسان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بس ان ایک چور جس کا نقب زنی کام ہے، اگر اس کو رات کے وقت دو گھروں میں نقب لگانے کا موقع ملے اور ان دونوں میں سے ایک ایسا شخص ہو جو کبھی اس نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور دوسرا محض اجنبی ہو، تو اس چور کی فطرت باوجود سخت ناپاک ہونے کے ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ نقب کے وقت اجنبی کے گھر کو تو عمدن چھوڑ دے اور اس اپنے دوست کے گھر میں نقب لگاوے، بلکہ انسان تو انسان، حیوانات اور درندوں میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے پر حملہ نہیں کرتے۔ چنانچہ اس بارے میں کتے کی سیرت اور خصلت اکثر انسانوں کے تجربوں میں آ چکی ہے کہ کس قدر وہ اپنے محسن کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ بس اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ احسان موجب محبت ہے، ایسا ہی حسن کا موجب محبت ہونا بھی ظاہر ہے، کیونکہ حسن کے مشاہدے میں ایک لذت ہے اور انسان ایسی چیز کی طرف تباً میل کرتا ہے جس سے اس کو لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور حسن سے مراد صرف جسمانی نقوص نہیں ہے کہ آنکھ ایسی ہو اور ناک ایسا ہو اور پیشانی ایسی ہو اور رنگ ایسا ہو، بلکہ اس سے مراد ایک ذاتی خوبی اور ذاتی کمال اور ذاتی لطافت ہے جو کمال اعتدال اور بے نظیری سے ایسے مرتبہ پر واقع ہو جو اس میں ایک کشش پیدا ہو جائے۔ بس تمام وہ خوبیاں جن کو انسانی فطرت تعریف میں داخل کرتی ہے حسن میں داخل ہیں، اور انسان کا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک ایسا پہلوان بہادر سرآمد روزگار نکلا ہے کہ کوئی شخص کشتی میں اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ شیروں کو بھی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور طاقت سے ہزار آدمی کو بھی شکست دے سکتا ہے اور ہزاروں دشمنوں کے محاصرہ میں آ کر جان بچا کر نکل جاتا ہے، تو ایسا شخص بتبہ دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور لوگ ضرور اس سے محبت کریں گے، اور گو لوگوں کو اس کی اس بے مثل پہلوانی اور شجاعت سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ کسی دور دراز ملک کا رہنے والا ہو جس کو دیکھا بھی نہ ہو یا اس زمانہ سے وہ پہلے گزر چکا ہو، مگر تاہم لوگ اس کے قصوں کو محبت سے سنیں گے اور اس کے ان کمالات کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے۔ تو اس محبت کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے کسی پر احسان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ احسان تو اس نے کسی پر نہیں کیا، بس بجز حسن کے اس کی کوئی اور وجہ نہیں۔ بس کچھ شک نہیں کہ یہ تمام روحانی خوبیاں حسن میں داخل ہیں، اور ان کا نام حسن اخلاق اور حسن صفات ہے جو حسن اعضاء کے مقابل پر واقع ہے۔ اور احسان میں اور حسن اخلاق اور حسن صفات میں یہ فرق ہے کہ کسی شخص کے نیک خلق یا نیک صفت کو اس وقت اور اس شخص کی نسبت احسان کے نام سے موسوم کیا جائے گا جبکہ ایک شخص اس نیک خلق یا نیک صفت کے اثر سے متمتع ہو جائے اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے۔ بس وہ شخص جو اس نیک خلق اور نیک صفت سے فائدہ اٹھائے گا اس کی نسبت وہ نیک خلق اور نیک صفت احسان ہوگا جس کا ذکر بطور مدح اور شکر کے وہ کرے گا، لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت وہ نیک خلق اس کا حسن میں داخل ہوگا۔ مثلاً صفت فیاضی اور سخاوت اس شخص کے حق میں احسان ہے جو فیض یاب ہوا، مگر دوسروں کی نظر میں اس میں صفات سمجھا جائے گا۔ غرض خدا کا قانون قدرت اور ایسا ہی صحیفہ فطرت جس کا سلسلہ قدیم سے اور انسان کی بنیاد کے وقت سے چلا آتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق شدید پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے احسان اور حسن سے تمتع اٹھایا ہو. اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ احسان سے مراد خدا تعالیٰ کے وہ اخلاقی نمونے ہیں جو کسی انسان نے اپنی ذات کی نسبت بچشم خود دیکھے ہیں. مثلاً بے کسی اور عاجزی اور کمزوری اور یتیمی کے وقت میں خدا اس کا متولی ہوا ہو, اور حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت میں خدا نے خود اس کی حاجت براری کی ہو, اور سخت اور کمر شکن غموں کے وقت میں خدا نے خود اس کی مدد کی ہو, اور خدا کی تلوی کے وقت میں بغیر توسط کسی مرشد اور ہادی کے خود خدا نے اس کی رہنمائی کی. اور حسن سے مراد بھی وہی خدا کی صفات حسنہ ہیں جو انسان کے رنگ میں بھی ملاحظہ ہوتی ہیں. لیکن خدا کی قدرت کاملہ اور وہ رفق اور وہ لطف اور وہ ربوبیت اور وہ رحم جو خدا میں پایا جاتا ہے, اور وہ عام ربوبیت اس کی جو مشاہدہ ہو رہی ہے, اور وہ عام نعمتیں اس کی جو انسانوں کے آرام کے لیے بکثرت موجود ہیں, اور وہ علم اس کا جس کو انسان نبیوں کے ذریعے سے حاصل کرتا اور اس کے ذریعے سے موت اور تباہی سے بچتا ہے, اور اس کی یہ صفت کہ وہ بے قراروں اور ماندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, اور اس کی یہ خوبی کہ جو لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں وہ ان سے زیادہ ان کی طرف جھکتا ہے, یہ تمام صفات خدا کی اس کے حسن میں داخل ہیں. اور پھر وہی صفات ہیں کہ جب ایک شخص خاص طور پر ان سے فیض یاب بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نسبت احسان بھی کہلاتی ہیں, وہ دوسرے کی نسبت فقط حسن میں داخل ہے. اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ان صفات کو جو در حقیقت اس کا حسن اور جمال ہے احسان کے رنگ میں بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان نہایت درجہ قوی ہو جاتا ہے, اور وہ خدا کی طرف ایسا کھینچا جاتا ہے جیسا کہ ایک لوہا آہن ربا کی طرف کھینچا جاتا ہے. اس کی محبت خدا سے بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کا بھروسہ خدا پر بہت قوی ہو جاتا ہے, اور چونکہ وہ اس بات کو آزما لیتا ہے جو اس کی تمام بھلائی خدا میں ہے اس لیے اس کی امیدیں خدا پر نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں, اور وہ تباً نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے خدا کی طرف جھکا رہتا ہے اور اپنے تئیں ہر دم خدا سے مدد پانے کا محتاج دیکھتا ہے, اور اس کی ان صفات کاملہ کے تصور سے یقین رکھتا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا, کیونکہ خدا کے فیض اور کرم اور جود کے بہت سے نمونے اس کا چشمدید مشاہدہ ہوتا ہے, اس لیے اس کی دعائیں قوت اور یقین کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور اس کا عقد ہمت نہایت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے, اور آخرکار بمشاہدہ اعلیٰ اور نمایاں الہی کے نور یقین بہت زور کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ہستی بکلی جل جاتی ہے, اور وہ باعث کثرت تصور عظمت اور قدرت الہی کے اس کا دل خدا کا گھر ہو جاتا ہے. اور جس طرح انسان کی روح اس کے زندہ ہونے کی حالت میں کبھی اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی, اسی طرح خدا اس قادر ذوالجلال کی طرف سے جو یقین اس کے اندر داخل ہوا ہے وہ کبھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا ہے, اور ہر وقت پاک روح اس کے اندر جوش مارتی رہتی ہے, اور اسی پاک روح کی تعلیم سے وہ بولتا اور حقائق اور معارف اس کے اندر سے نکلتے ہیں, اور خدا ذوالعزت والجبروت کی عظمت کا خیمہ ہر وقت اس کے دل میں لگا رہتا ہے, اور یقین اور صدق اور محبت کی لذت ہر وقت پانی کی طرح اس کے اندر بہتی رہتی ہے, اس کی آب پاشی سے ہر یک عضو اس کا سیراب نظر آتا ہے, آنکھوں میں ایک جدا سیرابی مشہود ہوتی ہے, پیشانی پر الگ ایک نور اس سیرابی کا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور چہرہ پر محبت الہی کی ایک بارش برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اور زبان بھی اس نور کی سیرابی سے پورا حصہ لیتی ہے. اسی طرح تمام اعضاء پر ایک ایسی شگفتگی نظر آتی ہے جیسا کہ ابر بہار کے برسنے کے بعد موسم بہار میں ایک دلکش تازگی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں اور پھولوں اور پھلوں میں محسوس ہوتی ہے, لیکن جس شخص میں یہ روح نہیں اتری اور یہ سیرابی اس کو حاصل نہیں ہوئی اس کا تمام جسم مردار کی طرح ہوتا ہے, اور یہ سیرابی اور تازگی اور شگفتگی جس کی قلم تشریح نہیں کر سکتی یہ اس مردار دل کو مل ہی نہیں سکتی جس کو نور یقین کے چشمہ نے شاداب نہیں کیا, بلکہ ایک طرح کی سڑی ہوئی بدبو اس سے آتی ہے, مگر وہ شخص جس کو یہ نور دیا گیا ہے جس کے اندر یہ چشمہ پھوٹ نکلا ہے اس کی علامات سے یہ ایک علامت ہے کہ اس کا جی ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ہر یک بات میں اور ہر یک قول میں اور ہر یک فعل میں خدا سے قوت پاوے, اسی میں اس کی لذت ہوتی ہے اور اسی میں اس کی راحت ہوتی ہے, وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا, اور قوت پانے کے لیے جو الفاظ خدا کے کلام میں مقرر کیے گئے ہیں وہی ہیں جو استغفار کے نام سے مشہور ہیں. استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر لے لے. یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جھانکنے کو کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے. بس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے سے بگڑنے سے بچاوے، کیونکہ خدا کی خالقیت نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اس کو خدا کی صورت پر بنایا. بس اسی طرح خدا کی قیومیت نے تقاضا کیا کہ وہ اس پاک نقش انسانی کو جو خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے پلید اور خراب نہ ہونے دے. لہٰذا انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ استغفار کے ذریعے سے اس کی قیومیت سے قوت طلب کرے. بس اگر دنیا میں گناہ کا وجود بھی نہ ہوتا تب بھی استغفار ہوتا، کیونکہ دراصل استغفار اس لیے ہے کہ جو خدا کی خالقیت نے بشریت کی عمارت بنائی ہے وہ عمارت مسمار نہ ہو اور قائم رہے، اور بغیر خدا کے سہارے کسی چیز کا قائم رہنا ممکن نہیں. بس انسان کے لیے یہ ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے. اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی خدا ہی ہے جو قابل پرستش ہے، کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور اسی کے سہارے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے. انسان کا ظہور ایک خالق کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو، تا خالق اس کو پیدا کرے اور قیوم اس کو بگڑنے سے محفوظ رکھے. تو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی. جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی. غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے. پس استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے کرتے رہنے کی طرف اشارہ سورت فاتحہ کی اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں. اس تمام تفصیل سے ظاہر ہے کہ استغفار کی درخواست کے اصل معنی یہی ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی حق فوت ہو گیا ہے، بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق فوت نہ ہو، اور انسانی فطرت اپنے تئیں کمزور دیکھ کر تباً خدا سے طاقت طلب کرتی ہے، جیسا کہ بچہ ماں سے دودھ طلب کرتا ہے. پس جیسا کہ خدا نے ابتدا سے انسان کو زبان، آنکھ، دل، کان وغیرہ عطا کیے ہیں، ایسا ہی استغفار کی خواہش بھی ابتدا سے ہی عطا کی ہے اور اس کو محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ خدا سے مدد پانے کا محتاج ہے. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی خدا سے درخواست کر کے تیری فطرت کو بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے فطرت کو ایسی قوت دے کہ وہ کمزوری ظاہر نہ ہونے پاوے، اور ایسا ہی ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے جو تیرے پر ایمان لاتے ہیں، بطور شفاعت کے دعا کرتا رہے کہ تا جو فطرتی کمزوری سے ان سے خطائیں ہوتی ہیں ان کی سزا سے وہ محفوظ رہے اور آئندہ زندگی ان کی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے. یہ آیت معصومیت اور شفاعت کے اعلیٰ درجہ کی فلسفی پر مشتمل ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ کے مقام عصمت پر اور مرتبہ شفاعت پر تبھی پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنی کمزوری کے روکنے کے لیے اور نیز دوسروں کو گناہ کے زہر سے نجات دینے کے لیے ہر دم اور ہر آن دعا مانگتا رہتا ہے اور تضرعات سے خدا تعالیٰ کی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ اس طاقت سے دوسروں کو بھی حصہ ملے جو بوسیلہ ایمان اس سے پیوند کرتے ہیں. معصوم انسان کو خدا سے طاقت طلب کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسانی فطرت اپنی ذات میں تو کوئی کمال نہیں رکھتی، بلکہ ہر دم خدا سے کمال پاتی ہے، اور اپنی ذات میں کوئی قوت نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے قوت پاتی ہے، اور اپنی ذات میں کوئی کامل روشنی نہیں رکھتی بلکہ خدا سے اس پر روشنی اترتی ہے. اس میں اصل راز یہ ہے کہ کامل فطرت کو صرف ایک کشش دی جاتی ہے تاکہ وہ طاقت بالا کو اپنی طرف کھینچ سکے، مگر طاقت کا خزانہ محض خدا کی ذات ہے، اسی خزانہ سے فرشتے بھی اپنے لیے طاقت کھینچتے ہیں، اور ایسا ہی انسان کامل بھی اسی سر چشمہ طاقت سے، عبودیت کی نالی کے ذریعے سے عصمت اور فضل کی طاقت کھینچتا ہے۔ لہذا انسانوں میں سے وہی معصوم کامل ہے جو استغفار سے الہی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کشش کے لیے تضرع اور خشوع کا ہر دم سلسلہ جاری رکھتا ہے، تا اس پر روشنی اترتی رہے، اور ایسے دل کو اس گھر سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کے شرق اور غرب اور ہر ایک طرف سے تمام دروازے آفتاب کے سامنے ہیں، بس ہر وقت آفتاب کی روشنی اس وقت کرتی ہے۔ لیکن جو شخص خدا سے طاقت نہیں مانگتا، وہ اس کوٹھڑی کی مانند ہے جس کے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور جس میں ایک ذرہ روشنی نہیں پڑ سکتی۔ بس استغفار کیا چیز ہے؟ یہ اس اعلیٰ کی مانند ہے جس کی راہ سے طاقت اترتی ہے۔ تمام راز توحید اسی اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک مستقل جائیداد قرار نہ دیا جائے، بلکہ اس کے اصول کے لیے محض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے۔ ذات باری تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دل سے مشابہت ہے، جس میں مصفیٰ خون کا ذخیرہ جمع رہتا ہے، اور انسان کامل کا استغفار ان شرائن اور عروق کی مانند ہے جو دل کے ساتھ پیوستہ ہیں اور خون صافی اس میں سے کھینچتی ہیں اور تمام اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں جو خون کے محتاج ہیں۔